رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين أما بعد فقد روي عن علي بن الحسين عليهما السلام حينما سئل عن جميع شرائع الدين قال قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد جميع شرائع الدين صلوات محمد محمد برادران عزیز آپ کے درمیان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے ضمن میں جس میں آپ نے زندگی کے اجتماعی پہلو کے اعتبار سے بنیادی اصول کو بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. خطبے کے بھی چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حمد کے, وہ بھی سارے جملے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ہیں جو مختلف مقامات پر صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں. چونکہ آپ لوگ عربی ملک میں رہتے ہیں اس لیے تھوڑا سا بڑا خطبہ ہے, بھی حمد کبھی ہے امام کا خطبہ ہے, میں پڑھتا ہوں نا ہر جگہ پر, یہ خطبہ نہیں پڑھتا بڑا. امام نے اس مختصر سے اپنے قول میں بنیادی اصول انسان کی اجتماعی زندگی کے بیان فرمائے. اس کے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کی زندگی اصولوں پر ہو یہ مطلوب ہے دیداری کے لیے. دیداری نہ فقط زبانی دیداری تاثیر دکھلاتی ہے, نہ فقط تھیوریٹیکلی اور نظریاتی دیداری اثر انداز ہوتی ہے, بلکہ اگر دیداری اصولوں کی بنیاد پر ہو اور ان اصولوں کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو دین کے سسٹم میں لا کے ڈال دے پورے دین کے, تو یہ دین اثر انداز ہوتا ہے. پھر دیندار معاشرہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اگر مکمل دینداری ہو, نہ یہ کہ کسی ایک پہلو کے اٹھا لیا جائے اور اسے خوب انجام دیا جائے. ہمارے عام طور سے کسی ایک پہلو کو مثلا عبادتوں کے پہلو کو لیا، دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ ایک پہلو ہے، الحمدللہ عزاداری کے پہلو کو اچھی طریقے سے انجام دے رہے الحمدللہ، یہ ایک پہلو دین کا پہلو ہے، عزاداری دین کا حصہ ہے، اس لیے دین کا حصہ کہ پورے دین کی بقا اس کے اوپر ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ. لیکن دین صرف چند اعمال کا، صرف نمازوں کا نام دین نہیں ہے، چند اعمال کا نام دین نہیں ہے. بعض لوگ دیکھیں اخباروں میں آتا ہے کارٹون بنا کے دیتے ہیں، کارٹون ہوتے ہیں اخباروں میں دیکھنے میں آتے ہیں، کارٹونوں میں کسی ایک پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، چونکہ مقصد ہوتا ہے کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنا ہے نا، تو جب کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنا ہوتا ہے تو اس کارٹون کے کسی ایک ہی پہلو کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. مثلا اگر شکم دکھانا ہے تو بہت بڑا سا شکم، مثلا کو جو مال کھا رہا ہے دوسروں کا لے کے مال لوگوں کا، تو بہت بڑا سا پیٹ دکھا دیتے ہیں، کسی کے دانت بڑے سے دکھا دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ بہت بڑا سا دکھا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، ہاتھ بہت بڑا سا ہے، پیر چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں، سر چھوٹا سا دکھ رہا ہے لیکن شکم بہت بڑا سا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی ایک پہلو کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے نا. ہر وہ چیز جس میں جو پورا ایک نظام ہو، انسان کیا ہے، انسان کو خدا نے پورے ایک مکمل منظم، قرآن نے کیا کہا، اس نے جو ہے بنایا اور منظم طریقے سے، بہترین طریقے سے بنایا، احسن مخلوق بنایا، ہر چیز متناسب رکھی انسان کے جسم میں، اس لیے اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، انگلیوں میں تناسب، ہاتھ میں تناسب، ہاتھ کا جسم کے ساتھ تناسب، جسم کا سر کے ساتھ تناسب، چہرے پہ جو ہے ایک ایک اعضا کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تناسب اور تعادل ہے، اس کی بنیاد پہ یہ انسان اتنا حسین نظر آ رہا ہے. تو جو فرمانا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان کی ناک مثلا ہاتھی کے ناک کی طریقے سے ہوتی، اس کی آنکھیں بیل کی آنکھوں کی طریقے سے ہوتی، اس کے کان جو ہے مثلا کسی اور طرح سے، تو اس طرح حسین نہیں دکھتا. حسن کا راز یہ ہے کہ خدا نے متعادل، متوازن، ایک تناسب کے ساتھ متناسب بنایا ہے، اس لیے حسین ہے یہ انسان. ہر جگہ جہاں پر عدل نظر آئے، تعادل نظر آئے، عدل تعادل یعنی جہاں بیلنس ہو، جہاں تعادل نظر آئے وہاں پر حسن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے حسین نظر آ رہا ہے. اگر اس کے کسی ایک پہلو کو بہت بڑا بنا دیا جائے تو یہ کارٹون کے لیے صحیح ہے، ہنسنے کے لیے صحیح ہے، یا کسی ایک پہلو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے صحیح ہے، لیکن پورا مکمل صحیح نہیں ہے، بھوٹا نظر آئے گا. اسی طریقے سے اگر دین کے کسی ایک پہلو کو صرف اٹھا لیا جائے اور اس میں مصروف ہو جائے، وہی صرف کر رہا ہو، وہی سارے زندگی وہی لگا ہوا کر رہا، اگرچہ بہت ہی اہم کیوں نہ ہو، توجہ فرمائیں. اب کوئی کہے کہ حج بہت بڑا عمل ہے، کیا کرے، وہ سارے سال پورے وہ مکہ ہی میں کعبے کے پاس طوافی کرتا رہے، بہت ہی اہم عمل ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو جا کے واجب طور پہ کرنا ہے بس. توفیق ہو تو ہر سال مستحب کرے انسان، لیکن سال میں ایک مرتبہ نہیں کہ وہیں پر منع کیا گیا کہ وہاں پر جائے پھر جلدی وہاں سے باہر نکلیں تاکہ مکے کا اور کعبے کا وقار باقی رہے، یعنی کہ چپک کے وہیں پر بیٹھ جائے انسان. اسی طرح ایک کسی بھی ایک کتنا ہی بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین عمل ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی ایک کو لے کے انسان اسی سے چپک جائے تو یہ کارٹون والا دین تو ہو سکتا ہے، مکمل دین نہیں ہو سکتا، اور یہ کارٹون والا دین مؤثر نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہوگا زندگی میں. لہذا یہ شکایت ہمیشہ، ہمارے جوان کی شکایت باقی رہے گی جب تک یہ ایک پہلو دین کا ہوگا، تو ہمیشہ شکایت رہے گی کہ آخر دین اثر کیوں نہیں کر رہا، کیوں اثر کرے گا، اثر کر ہی نہیں سکتا. جب تک کہ پورا سسٹم نہیں آ جائے، پورا نظام موجود نہ ہو اور سسٹم میں اپنے آپ کو داخل نہ کر لے انسان، باہر باہر سے نہیں، داخل نہ، دور دور سے تعریف نہیں کرے کہ نہیں تھیوریٹیکلی تو بہت اچھا ہے، تشیع بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، جب تعریف کرنے کی بات آئے، جب تقریر کرنے کی بات آئے، اتنی تعریف کرے کہ دوسرا مسلمان ہو جائے سن سن کے، توجہ فرما رہے ہیں، تعریف کو سن سن کے دوسرا شیعہ ہو جائے، مسلمان ہو جائے، لیکن جب سسٹم میں آنے کی بات آئے تو دیکھا کہ نہیں کچھ نہیں. یہ چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ معاشرہ ایسے ہی رہ جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ اثر انداز نہیں ہوگی عزیزو، ہماری دینداری دین کے لیے دھبا بن جاتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہم دینداری کر رہے ہیں، اس لیے ہماری جب باہر سے دور سے جب دیکھتا ہے انسان، اوپر سے نظر کرتا ہے دور سے ہمارے معاشرے پر، کہتا ہے یہ کیسی دینداری ہے، اس دینداری نے کیا کیا ہے، ہماری دینداری نے دین کو بدنام کر دیا ہے. اگر دینداری اسامہ بن لادن جیسی ہو، اگر دینداری طالبان جیسی ہو، اگر دینداری اس طرح کے سارے پہلو، یہ ہماری جیسی دینداری جو ہم کسی ایک پہلو کے لے کے اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ دینداری دین کو بدنام کر رہی ہوتی ہے. بعض وقت ہماری حسینیت ایسی ہوتی ہے کہ حسینیت کو بدنام کر رہی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہماری تسکین تو ہو جائے، ہمارے جذبات کی تسکین ہو جائے، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، ہم نے اپنے اعمال کو حسینیت کا نام دے رکھا ہے. حسینیت ہمارے اعمال نہیں ہے، حسینیت کو اگر دیکھنا ہے تو آگے امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا شروع کریں کہ مدینے سے لے کے کربلا تک کیا 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 اور کیا کیا کہا. اہم ہے، اس سال محرم میں توفیق ہوئی ایک جگہ پہ اشرے میں صرف امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے اوپر اشرہ پڑھا، یعنی ضرورت اس کی کہ مدینے سے لے کر کے کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا بیان کیا ہے، اس سے حسینیت سمجھ میں، حسینیت کیا ہے. آخر دعا کرتے ہیں نا حسینیت زندہ باد، یہ دعا ہے حقیقت میں، یہ نعرہ در حقیقت ایک دعا ہے، زندہ باد یعنی زندہ رہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ ہو، حسینیت زندہ رہے، فارسی لفظ ہے نا یہ. اور یہ دعا بھی اس لیے ہے کہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، آرزو نہیں ہے صرف، یہ دعا فقط آرزو کے لیے نہیں ہے کہ ہم آرزو کر رہے ہیں کہ حسینیت ہمیشہ زندہ رہے، نا صرف یہ نہیں ہے، اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ انسان دعا کرتے کرتے اپنے آپ کو اس گروہ میں لے جا کے داخل کر دے جو حسینیت کا گروہ ہے. اصل اس مقصد کا مقصد یہ ہے، لیکن ہمارا چونکہ کام صرف زبانی ہوتا ہے نعروں والا، لہذا یہیں تک ہم رہ جاتے ہیں، ایک زوردار نعرہ لگا کے پھر باہر نکلتے خط نہ. یہ دعا اس لیے کی جا رہی ہے، اس لیے دعا کی جا رہی ہے تاکہ ایک گروہ تھا جو اس وقت بھی حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ تھا، اور آج بھی تعلیم دی گئی کہ یا لیتنی کننا معکم، بار بار کہو. کیوں کہو؟ تاکہ اپنے آپ کو مسلسل یزیدیت کے گروہ سے نکالتے رہو اور حسینیت کی گروہ میں داخل کرتے رہو. نظرداری کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، چونکہ یزیدیت بھی ختم نہیں ہوئی، اگر ہو سکے تو کبھی بحث کریں گے شاید تیسویں کے دن، کہ یزیدیت بھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے آپ دعا کرتے ہیں یزیدیت مردہ باد، یعنی یزیدیت کی موت ہو، یعنی ہے نا یزیدیت. کیوں یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ دعا اس لیے کر رہے ہیں یزیدیت ہے، اور ہر انسان یزیدیت اور حسینیت کے درمیان میں ہے، ہر انسان کے سامنے حر کا کردار ہے، ہر انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک، اس حد تک نہیں، اس حد تک نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک حر بنا سکتا ہے. حر کس طریقے سے بنا سکتا ہے؟ اس طرح کہ یزیدیت کے گروہ سے نکلے اور حسینیت کے گروہ میں داخل ہوتا چلا جائے. یہی ہے حر بننا، یہی ہے حر کا کردار. حر کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو حر بناتا رہے اور مسلسل یہ کام جاری رہے، مسلسل دعا کرتا رہے، مسلسل آرزو کرتا رہے. کیوں؟ تاکہ ایک کو چھوڑے اور ایک میں داخل ہو جائے، باطل کے گروہ کو چھوڑے اور حق کے گروہ میں آ جائے. یہ ہے مکمل دیداری کی بحث ہو رہی ہے. دیداری میں جو پہلا پہلو امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قول الحق ایک نظام کا نام ہے، اور نظام ہر طرح کے نظام ہے، اس کا اجتماعی نظام میں یہ ہے کہ آپ جو بولیں وہ حق ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں یا تو وہ بول رہا ہوتا ہے یا تو کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو دو چیزیں نا. آپ کہیں کہ سوتا بھی تو ہے، تو جو سونا ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ زندگی نہیں ہوتی. اگر انسان جا کے سو جاتا ہے، یہ سونا در حقیقت زندگی کا حصہ نہیں ہے. قرآن نے کہا ہو الذی یتوفاکم باللیل، خدا کی ذات وہ ہے کہ جو رات میں تمہیں وفات دے دیتی ہے، مار دیتی ہے، موت ہے یہ انسان کی. سویا ہوا انسان، اس میں کون سی زندگی ہے؟ رگوں میں خون کے دوڑتے رہنا یہ تو زندگی نہیں ہے. زندگی انسان کی ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے. زندگی کے آثار، انسانی زندگی کے آثار یہ نہیں کہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہو، یہ ایک حیوانی زندگی کے آثار ہیں. حیوان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، سوتے ہوئے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، لیکن جب انسان بیدار ہے تو وہ اگر بیدار ہونے کے بعد بھی وہی سارا کام کرتا رہے، ایک روٹین بنا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، सोना किस लिए? ताकि आराम मिले काम करने के लिए। काम करना किस लिए? ताकि खाए। खाए किस लिए? ताकि आराम करे। आराम क्यों? इसलिए कि ताकि फिर काम करे। ये किसमें पड़ा रहे अगर इंसान, तो ये तो इंसानी जिंदगी नहीं हुई। इंसान का ये मकाम नहीं है, ये एक इंसानी जिंदगी नहीं है। इंसानी जिंदगी क्या है? कि इंसान इन सब को वसीला बनाए, तवज्जो फरमाए, इस पूरे अमल को वसीला बनाए, वसीला बना के अपने आप को बुलंद करे। किसके जरिए से? इलैहि यसअदुल कलमु तय्यिब वल अमलु सालिह यरफउहु। ذات پروردگار کی طرف کلمہ طیب پاکیزہ نفوس بلند ہوتے ہیں، ہر ایک تو نہیں بلند ہوتا، اور بلند کرنے والا کیا ہے، کون ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، انسان عمل اس کا وہ اس کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی یہ نہیں ہے جو عام طور سے جو یوروپین کلچر سے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے باقاعدہ، یعنی وہ صرف اپنا پروڈکٹ نہیں ایکسپورٹ کرتے، اس سے زیادہ جو ہے اپنا کلچر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کلچر یہ بہت ہی خطرناک، ایک بالکل حیوانی کلچر بنا کے رکھ دیا ہے۔ انسان انسان نہیں رہا، انسان ایک مشین۔ اب ایک استاد کا جملہ ہے، ایران کے استاد ہیں، ان کا جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، کہ انسان نے اپنی سہولتوں کے لیے مشین بنائی، مشینوں نے انسان سے انتقام میں یہ لیا کہ انسان کو مشین بنا دیا، ہے نا؟ اب اس ایسے بڑے شہر میں آپ اس کو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں، یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس نے اپنی سہولت کے لیے سب کچھ مشینیں بنائی تھی، اس نے انسان ہی کو مشین بنا کے رکھ دیا۔ اب نہ انسان کے پاس سوچنے کی طاقت ہے، نہ اپنے بارے میں، نہ دوسرے کے بارے میں، نہ کائنات کے بارے میں، نہ خدا کے بارے میں، نہ اپنے دشمن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ روٹین میں ایسا پڑا ہوا وہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے اپنے دائرے میں کہ اسے فرصت نہیں کبھی ادھر ادھر مڑ کے دیکھے، نہیں فرصت ملتی۔ لہذا اس سے انسان نکلے پھر سوچے گا، اور سوچے گا تو بولے گا، تو کیا بولے؟ قول الحق۔ یہ انسان جو سویا ہوا ہے اس کو نہیں زندگی شمار کریں۔ قرآن کی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، سیدھی صاف صاف آیت ہے، والذی توفاکم فی اللیل، وہ ذات ہے جو تمہیں رات میں تمہیں موت دے دیتی ہے، لیکن کیا کریم وہ اتنا ہے کہ موت دینے کے بعد پھر جلاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، یہ بھی جان رہا ہوتا ہے جو تم نے جو کچھ دن میں کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کو جانتا ہے خدا، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ انسان اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے اور پھر سیدھے اپنے کام میں چلا جاتا ہے، اس کو اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ اس نے جو موت کے بعد ایک نئی زندگی دی ہے، اس زندگی پہ آ کر دو سجدے کر لے، نہیں ملتا اس کو، نہیں سوچتا، موت سے نئی زندگی ملی ہے، لیکن یہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بس وہ سو جانا وہ تو موت ہے، اگر زندہ انسان یا تو بول رہا ہوتا ہے یا تو کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو جو فرمائی آپ نے، لہذا پہلا بول بول، بولنے کو اسلام میں اور خاص کر ہمارے تشیعوں میں، چونکہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ تشیعوں میں جو 300 سال سے زیادہ معصوم کلام کرتا ہوا نظر آیا ہے، معصوم کا کلام موجود ہے، لہٰذا یہ خزانہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ 300 سال معمولی نہیں ہے، لہٰذا ایک بہت بڑا خزانہ صرف موجود ہے ہمارے پاس، کیا بولنے کے بارے میں، کیا بول رہا ہے انسان، زبان کے بارے میں۔ زبان یہ چل رہی ہے جو چھوٹا سا ہے، گوشت کا لوتھڑا سا ہے، لیکن یہ زبان کتنی مؤثر ہے انسان کی زندگی میں، کتنی تاثیر ہے اس زبان کی، بہت سارے اقوال ہیں۔ لہذا یہاں پر تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، صرف ایک اشارہ، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، اللهم صل علی محمد و آل، بولنا تو ضروری انسان کو، بولے، اور امام نے فرمایا کہ بولو، تم تکلمو، بولو، تعرفو، کیوں؟ تاکہ پہچانے جاؤ، بولو گے تو پہچان، انسان کی شناخت اس کی بول سے ہوتی ہے۔ بعض وقت چہروں سے کسی حد تک شناخت ہوتی ہے، لیکن وہ ساری شناخت جو ہے الٹی ہو جاتی ہے، یہ اس کا بہت تجربہ ہے، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، چہرے دیکھ کے انسان کچھ اور سمجھتا ہے، لیکن بعد میں لگتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط سمجھا تھا۔ اصل پورا ایک علم ہے قیافہ شناسی کا، لیکن وہ بے بنیاد علم ہے، بعض وقت ممکن ہے صحیح بھی ہو، لیکن اکثر دھوکہ آئندہ ہوتا ہے انسان کو، دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ اور اس نے سوچا تھا، اور جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے تو کچھ اور انسان نکلا، چونکہ چہرے سے نہیں انسان پہچانا جا سکتا، انسان جب اپنے معاف ضمیر کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ انسان کیا انسان ہے. اصلا پوری تاریخ میں یہ دھوکے ہوئے ہیں. بہت ہی معمولی انسان نظر آنے والا جب بولنا شروع ہوا, جب اس کی زبان چلی, زبان کھلی, تو انسان حیرت میں پڑ گیا یہ کیا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاید واقعہ آپ نے سنا ہوا ہو, جب یہ گئے نجف میں اور جا کے درس میں سے بیٹھے تھے ایسے ہی, کچھ لوگ آ کے ان کو درس جانتے تھے, پڑھنے لگے. یہ شکل و صورت سے بہت ہی معمولی قسم کے آدمی تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری عظیم, یعنی پورے فقہ میں اتنا بڑا نام کوئی نہیں ہے, فقہ کے میدان میں اتنا عظیم نام کوئی نہیں پوری تاریخ میں, لیکن صورت و شکل تھے بہت ہی معمولی شکل کے تھے, آنکھ بھی تھوڑا اس سے پانی نکلتا رہتا تھا. تو وہ پڑھ رہے تھے, وہ جو دو چار لوگ اور گزرے وہاں سے ان کا ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے یہ کیا پڑھا رہے ہیں یہ. ان سے جب بحث ہوئی اور جب انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی, اور اب وہ ٹرم آپ کے سامنے نہیں استعمال کرتے, اصول کی دو ٹرم انہوں نے استعمال کی نئی, ان کا یہ ٹرم کیا ہے, میں اتنے دن سے نجف میں پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں. کہا اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں میرے سال ایک سال پڑھنا پڑے گا, میرے پاس ایک سال پڑھنا پڑے گا اس ٹرم کو. ٹرم سے ایک ٹرم جو دو اصول کی ٹرم تھی. لہذا دھوکہ ہوتا ہے انسان کو. لہذا بولے انسان, اور بولے تو اس طرح بولے کہ پہچان ہو اس کی, ہر بولنے والے کی پہچان ہوتی, لیکن کیسی پہچان ہو. ایک پہچان کے بارے میں خود یہ نجی البلاغہ ہی میں ہے. نجی البلاغہ میں ایک دوسرا قول, پہچان تمہاری اس طرح سے ہو کہ جب تم زندہ رہو, اذا عشتم حنوا الیکم. یہ کب انسان خاموش بیٹھا رہے تو یہ نہیں ہوتا, اپنے گھر میں آ کے وہ لاکھوں عبادتیں کرتا رہے یہ نہیں ہوتا. امام نے فرمایا کہ خالط الناس مخالطتن, اس طریقے سے لوگوں میں جا کے مل جاؤ. یہ زندگی تمہاری نہیں ہے کہ جا کے تنہائی میں بیٹھ کے عبادتیں کرتے رہو, انسان کی زندگی ہے. خالط الناس مخالطتن, لوگوں میں مل جاؤ. کس طریقے سے؟ اس طرح سے اذا عشتم حنوا علیکم, جب تم زندہ رہو تو لوگوں کو شوق ہو کہ آگے تم سے ملیں, اشتیاق ہو, شوق ہو لوگوں کے تم سے کچھ گفتگو کر لیں. دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے انسان ادھر دوسرے طرف سے فٹ پاتھ سے جا رہا ہو تو دوسرا آدمی اپنا سر جھکا کے گزر جاتا ہے کہ سامنا نہ پڑ جائے, کچھ بولنا پڑے گا. ایسا نہ بنے انسان کہ دوسرا سر جھکا کے بھاگے, نہ اس طرح. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف بول کے ذریعے ہوتا ہے. کیا بول رہا ہے یہ انسان, کیا گفتگو کر رہا ہے کہ جب تم زندہ رہو تو لوگوں کو شوق ہو, تم سے ملنے کا شوق ہو. وَإِذَا مِتُّمْ بَقَوْا مَاحَ عَلَيْكُمْ, اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں. ہے نا, ابھی دیکھیں سال ہر سال ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی انسانوں پر گریا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ, یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ ایسا بول گئے اور کچھ ایسا کر گئے. تکلم تو رفو فن المرا مخبون تحت لسانے, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, پورا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ زبان چلے گی تو سمجھ میں آئے گا کیا بول رہا ہے. بولے کیا بولے؟ حق بولے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ وہ اپنا امتحان بھی لے سکتا ہے, چونکہ ایک بہت ہی بڑا یہ پہلو ہے انسان کی زندگی کا, بولنا کیا بول رہا ہے, آخر کیا بول رہا ہے. یہ زبان چلتی ہے تو کیا چلتی ہے, کیا نکلتا ہے اس زبان سے. ایک وقت وہ ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو نورانی کر لے اور زبان سے نور نکلنا شروع ہو جائے, جب بھی بولے نور نکلے. چونکہ نور کی صفت یہ ہے کہ نور ہے تو خود بھی نورانی ہوتا ہے, دوسروں کو, دوسری جگہوں کو نورانی کرتا ہے. نور کبھی ایسا آپ کہیں نہیں دیکھیں گے, نور ہو وہ خود تو نورانی ہو لیکن کسی اور چیز کو نورانی نہ کر رہا ہو. نور کا کام یہ خود بھی نورانی ہو, دوسروں کو نورانی کر رہا ہو. انسان بھی ایسا ہو کہ جب بھی بولے, کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت عالم بن جائے تبھی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی حدیث کی, من اصبح اربعین من اخلص اربعین صباحاً, جس نے 40 صبح صرف خدا کے لیے مخصوص کر دی, اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی نور نکلنا شروع ہوتا ہے. اب وہ جہاں بیٹھا ہے بول رہا ہے, گھر میں بول رہا ہے, بچوں کے ساتھ بول رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بول رہا ہے, نور بول رہا ہے. بعض وقت انسان بول رہا ہوتا ہے صرف زہر نکل رہا ہوتا ہے زبان سے, نفرت نکل رہی ہوتی ہے زبان سے, بجائے یہ کہ کچھ اس کا مثبت اثر, سارا کے سارا الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کیا بولے انسان, کیسے گفتگو کرے؟ اور اگر امتحان لینا چاہتا تو آج تو آسان ہو گیا ہے. دیکھیں جب انسان بولتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہو جاتا, یہ پوری فضا میں باقی رہتا ہے. یہ تو معلوم ہے آپ کو نا, انسان کی بول ختم نہیں ہو جاتی, یہ فضا میں تو کم سے کم باقی ہے. اگر کسی کے دل پہ اثر کر گیا تو وہ سلسلہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام فرمایا کہ خدا رحمت کرے ان پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، امر کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نسل در نسل آگے بڑھتی ہے، بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر انسان بولا اور کسی کے اوپر اس کی تاثیر ہو گئی ہے تو یہ تاثیر یہاں پر ختم ہونے والی نہیں۔ جب امام علی علیہ السلام جانے لگے یمن کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے ہاتھ سے ایک انسان کو ہدایت مل گئی، توجہ فرمائیں، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، مشرق و مغرب کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بول کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ قرآن کی آیت کی جس نے ایک انسان کو زندہ کر لیا اس نے پوری دنیا کو، فکانما احیا الناس جمیعا، اگر کسی نے ایک انسان کو زندہ کر دیا پوری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا، اگر کسی نے ایک انسان کو مار دیا تو پوری انسانیت کو مار دیا، اس کا ظاہری معنی ہی مار دینا، قتل کر دینا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا باطن، چونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، اس کا باطن جو تفسیر میں بیان کیا وہ یہ کہ اگر کسی انسان کے ایک انسان کو ایک کے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو گویا پوری انسانیت کو اس نے ہدایت دے دی، کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہدایت کا سلسلہ۔ اگر کسی ایک انسان کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو گمراہی مل گئی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ممبر پر آ کر بولنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہدایت۔ لیکن نمازوں کے لیے کتنا احتیاط کیا جاتا ہے کہ عادل ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو اور یہ ہو اور ایسا ہو، نماز اگر ایک امام آ کر نماز پڑھا دے، اگر نماز غلط ہوئی تو بہت ہی ہوگا کہ نماز ہماری غلط ہو گئی، بس نماز تو خدا پتہ نہیں کیسی کیسی ہماری نماز قبول کر لیتا ہے، کیا بھروسہ نماز ہماری، نماز اگر ہم جماعت سے پڑھیں تو کیا۔ لیکن یہاں پر آ کر کوئی ایک انسان بول کے چلا گیا اور اس کی بول نے ایک نوجوان کے دل میں ایک ایسا بیج ڈال دیا کہ جو اس کو منحرف کر دے، تو یہ بات بہت دور تک جاتی ہے عزیزوں، توجہ فرما رہے ہیں، بہت دور تک یہ مسئلہ جاتا ہے۔ جیسے کیا بول رہا ہے انسان، کریں انسان امتحان، ایک ابھی تو چھوٹے چھوٹے اتنے انگلی بھر بھر کے وائس ریکارڈر آ گئے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں بیٹری کے ذریعے سے 12-12 گھنٹہ تک، اس سے 14-14 گھنٹہ، ایک مرتبہ جیب میں کسی سے ڈلوا لے، خود نہ ڈالے، خود ڈالے گا تو اسے معلوم ہوگا جیب میں وائس ریکارڈر پڑا ہوا ہے، گھر میں کہے بیوی سے کہے کہ چپکے سے ڈال دینا آن کر کے، اور پھر وہ پھر شام کو آگے سنے کہ وہ آج پورے دن میں کیا بولا ہے، یوں تو باقی رہتی ساری باتیں فضاؤں میں باقی رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض باتیں سنی بھی گئی ہیں، اب انسان کوشش کر رہا ہے کہ ایسی کوئی مشین بنائے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کی بات سن سکے، کبھی کبھی ایسی بات آتے ٹیپ بھی ہوئی ہیں، ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوا، لیکن خوب اتنا تو کر سکتا ہے انسان، دیکھے اس طریقے سے کہ پورے ایک دن میں وہ کیا کلام کرتا رہا، کیا بولتا رہا، کتنا حق بولا ہے۔ اور اگر ہماری اردو زبان، ہندی، پاکستانی زبان کہو تو پھر تو اس کی بول تو الحمدللہ، ان زبان سے کبھی کبھی ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اگر اس کو سن کے آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہے نا، خاص کر گالیاں جو ہوتی ہیں اپنے اردو کلچر کی، ہندی کلچر کی، اگر آدمی اس کو سن کے مر بھی جائے تو اس کا حقدار ہے، جیسے امام نے فرمایا نا، امام علی علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد۔ بعض چیزیں ایسے، مصر میں جب حملہ کیا لشکر شام نے اور بعض مسلمان اور بعض یہودی عورتوں سے زیورات چھینے، تو اس پر امام نے فرمایا کہ اگر اس خبر کو سن کے، تو جو فرما رہے ہیں، اگر اس خبر کو سن کے ایک انسان کی موت ہو جائے تو میں اس کو اس کا سزاوار سمجھتا ہوں، میں اس کو ملامت نہیں کروں گا، وہ صحیح ہے اس بات، جو غیرت امام یہی ہے کہ اگر ایک خاتون، چاہے وہ یہودی خاتون ہی کیوں نہ، اگر اسلامی حکومت میں ایک خاتون کے پیروں سے پازیب چھن جائے تو امام کی نظر میں اس خبر کو سن کے اگر کسی کو موت ہو جائے تو وہ اس کا حقدار ہے، اس امام اس غیرت کو چاہتا ہے، امام کی نظر میں یہ غیرت ہے۔ ہماری امت مسلمہ کی غیرت دیکھ رہے ہیں کہ پازیب چھننا تو دور کی بات ہے، ماؤں کے آگوش میں بیٹے کو قتل کر دیا جائے، گولی مار دیا جائے، کوئی غیرت میں فرق نہیں پڑتا، ہے نا یہ سب ہو رہا ہے. گھروں میں سے آ کر بچوں کو اٹھا کے لے جائیں, بچیوں کو اٹھا کے لے جائیں, لیکن غیرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں ہے, اس امام کی امت نہیں ہے یہ, جو امام صرف اس بات پر یہ اس بات کا حقدار قرار دے رہا ہے کہ انسان کی موت ہو جائے تو وہ حقدار ہے. بس کیا انسان اپنا آپ کے دیکھے, حق بولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حق کو پہچانے. دیکھیں ٹائم چونکہ کم ہے لہذا مجھے جلدی جلدی جو ہے بات آگے کرنی پڑتی ہے. حق بولنا پہلا معیار انسان کی زندگی کی یہ کہ حق بولے, لیکن حق کب بولے گا؟ پہلے مسئلہ شناخت کا ہے, حق کی صحیح پہچان ہو تو وہ حق بولے گا, بغیر پہچان کے حق نہیں بول سکتا. اس میں بہت مشکل, تاریخ میں بہت بڑی بڑی مشکلات ہوئیں, کہاں؟ شناخت کے مسئلے میں. جب لوگ حق سمجھ کر, اصل خوارج کی تاریخ کیا ہے, خوارج حق سمجھ کر خدا کے لیے آ کر امام علی علیہ السلام سے لڑ رہے تھے, خود امام نے اس بات کو فرمایا ہے. کہاں مشکل کہاں تھی؟ نیت ان کی صحیح تھی, کام وہ صحیح کرنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ شناخت کی مشکل تھی, پہچان نہیں پائے تھے. جو چیز سب سے پہلے ضروری کہ پہچانے انسان حق کیا ہے, حق کی شناخت, اس کے لیے اسی بصیرت کی ضرورت جس کا ذکر کل کیا. زندگی اتنی آسانی سے نہیں گزار دے. بصیرت, بصیرت کے معیار, حق کے معیار, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اصل یہ اقوال ہی ہیں حسن عزیزو, فرمایا اعرف الحق فعرف اہلا. یہ بہت بڑی انسان کی مشکلات ہیں جس میں انسان پوری تاریخ میں گرفتار رہا ہے, جس کی مشکل کو حل کیا ان اقوال کے ذریعے سے. کہا کہ حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو, افراد کے پیچھے نہیں بھاگو کہ فلاں فرد تو بہت ہی عظیم انسان ہے, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا تقویٰ ہے. اصلا دوسروں کی مشکل یہی تھی رسول اللہ کے بعد, وہ مشکل میں کس میں پڑ گئے؟ افراد کے پیچھے بھاگنا شروع کیا, فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, بھلا کیسے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ معیار نہیں پکڑا, حق کے معیار کو نہیں لیا, افراد کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. اور جب افراد کے پیچھے بھاگتا انسان تو یہ مشکلات پیدا ہوتی. امام نے فرمایا کہ نہیں, معیار تمہارے پاس ہو. معیار کہاں سے ہو؟ معیار صرف دو ہے, وہ جو رسول اللہ نے اپنی آخری حدیث میں بیان فرمایا, آخری وصیت میں, یہ قرآن اور اہل بیت, ان سے تم اپنے معیار بنانا سیکھو. یہ بھی نہیں ایک ایک آیت سے, ایک آیت پڑھ لیا اور اس سے نہیں, پورا. لہذا ایک آیت سن کے فیصلہ کر لینا یہ بھی مشکل ہوتی ہے. ایک آیت سنے, ایک حدیث کو سنے اور کہے کہ بس یہی دین ہے, نہ پورے مجموعے کے نام. بعض وقت نہیں, اوپر سے مشکل ہونا, ممبروں سے مشکل ہوتی. کیا ایک آیت اور ایک حدیث سے نتیجہ لیا جانا شروع ہو جاتا؟ نہ, ایک آیت اور ایک حدیث سے نہیں نتیجہ نکل سکتا. قرآن میں محکم آیتیں ہیں, متشابہ آیتیں ہیں, سب کو ملا کے نتیجہ سامنے آتا ہے. اب میں اس وقت اس کی توضیح نہیں دے سکتا, تو جو فرما رہے ہیں تاکہ معیار سامنے آ جائے, پہچان ہو جائے. پہچاننے کے لیے انسان کو معلوم ہو کہ حق ہے کیا, تب تو وہ حق کی حمایت کرے گا, تب تو وہ حق بولے گا, تب تو وہ حق کے ساتھ آئے گا. پہچان جو قرآن نے کروا دی. دیکھیں پوری دنیا تاریخ میں جو جتنے اختلافات ہیں دانشمندوں کے درمیان, اسکالرز کے درمیان, فلاسفرز کے درمیان, کیا ہر ایک حق چاہ رہا ہے, حق کی تلاش میں ہر ایک ہے, لیکن چونکہ صحیح پہچان نہیں ہوتی لہذا ٹکراؤ ہوتا ہے. قرآن نے ایک آیت میں اس کا معیار بتا دیا. کیا؟ سورہ رات کی آیت نمبر 17 ہے, جس میں بہت ساری مشکل ہے, اس ایک آیت میں بیان کی گئی ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ جو خود مثال دی ہے حق کی. قرآن نے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی جو ہے وادیوں میں بہہ نکلا, وادی جو پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں ہوتی ہیں. پھر اسی پانی کے اوپر فحتم السیل زبدن رابیہ, یہاں سے حق کی مثال ہے. اس کے پہلے والی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ قضاء و قدر کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے, کہ بعض انسان کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کیوں ملا, فلاں کو کیوں ملا, ہمیں نہیں ملا, فلاں کو وہ مل گیا, اتنی معرفت مل گئی, اتنا علم ملا, مجھے نہیں ملا, میں ایسی جگہ کیوں آیا. یہ سارے بہت سارے سوال انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں. اس کا حل یہی ایک آیت ہے, یہی آیت کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور وادیاں اپنے مقدار کے مطابق بہہ نکلی, جتنی وادیوں میں. فسالت اودیت بقدرہا, یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اللہ جب آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ وادی چھوٹی ہے اور یہ وادی بڑی ہے, یہ وادی چھوٹی اس کو تھوڑا سا پانی دو اور وہ وادی بڑی اس کو زیادہ پانی دو، ایسا نہیں ہوتا. بارش ایک طرح سے ہوتی ہے، ایک طرح سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جتنی بڑی وادی ہوتی ہے اتنا زیادہ پانی اس میں آ جاتا ہے، جتنی چھوٹی وادی آتی ہے اس میں اتنا کم پانی ہوتا ہے. اب ایک چھوٹی سی وادی، ایک چھوٹا سا گڈھا، یہ شکایت کرنا شروع کرے پروردگارا تو نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور اس کو اتنا زیادہ پانی دے دیا، اسے حق نہیں ہے. حق ہے اسے، اسے یہ حق نہیں کہ شکایت کرے پروردگارا مجھے کم پانی ملا. کیوں؟ اس لیے جواب یہ آئے گا، تم اپنی ظرفیت کو بڑھاؤ، اپنی ظرفیت کو بڑھاؤ تمہیں بھی ملے گا. لہذا علماء بیان کرتے ہیں، انا آتیناک الکوثر، جو رسول اللہ کے لیے کہا گیا، اس لیے نہیں کہ اللہ نے صرف رسول اللہ کے لیے کوثر دیا، دوسروں کے لیے کوثر نہیں ہے. نہ، اللہ کے لیے رحمت ہر ایک کے لیے، سب کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات تھی کہ انہوں نے بڑھ کے کوثر لے لیا. ہم نہیں لے پائے، آپ نہیں لے پائے، اور کوثر رسول اللہ نے سب کے لیے، تمام ائمہ کے لیے یہی ہے کوثر، یعنی بہت زیادہ. بہت زیادہ کون لے گا؟ وہ لے گا جو بہت زیادہ کو رکھ سکے اپنے پاس. کون رکھ پائے گا؟ جس کے پاس ظرفیت ہو، جس کے پاس، جس کی وادی میں اتنی جگہ ہو. بارش تو برابر ہو رہی ہے، اصل بارش رحمت کی مثال ہے، خدا کی طرف سے کثرت سے نازل ہو رہا ہے، لیکن کوثر کون لے گا؟ وہ جس کے پاس اتنی ظرفیت ہوگی بڑھ کے لے لے کوثر کو، ہر ایک تو نہیں لے پائے گا. بس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر اس کی زیادہ ہم توضیح نہیں کر سکتے، اتنا آپ کے ذہن میں رہے. یہ بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں، کیوں ہمیں اتنا ہی ملا، آخر ہمیں کیوں اتنی، ہمیں کیوں اتنی معرفت نہیں ملی، ہم کیوں نہیں آیت اللہ ہو گئے، ہم کیوں نہیں فلاں ہو گئے، ہم کیوں نہیں اس طرح مالدار ہو گئے کہ ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے. نہ، اپنی ظرفیت بڑھا ہے انسان. خدا کی طرف سے رزق میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ وہ دینا چاہتا ہے کسی، اس نے قانون بنایا انسان جتنا چاہے بڑھ کے لے لے. اس کے بعد حق و باطل کی مثال کیا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، جب بارش ہوتی ہے سیلاب بہتا ہے، سیلاب کے اوپر ضبط آ جاتا ہے، ضبط جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کف، آپ نہیں معلوم، جھاگ ہے نا، جب پانی بہتا ہے تیزی میں تو اوپر اس کے سفید سفید جب جھاگ آ جاتی ہے. قرآن نے قضاء لکھا، یضرب اللہ الحق والباطل، توجہ فرمائے، اس طریقے سے خدا حق و باطل کی مثال دے رہا ہے. کیا مثال دے رہا ہے؟ مثال یہ دے رہا ہے، فإن الزبد فيذهب جفان، یہ جو اوپر جھاگ نظر آ رہی ہے، بچہ دیکھے کہ یہ تو سب جھاگ ہی جھاگ ہے، شاید وہ جھاگ سے کھیلنے کے لیے آگے بڑھ جائے، اسے وہی اچھا لگ رہا ہو کیونکہ نہیں سمجھتا، لیکن یہ جھاگ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اس جھاگ سے پیاس نہیں بجھے گی تمہاری، اس جھاگ سے تم طہارت نہیں کر سکتے پیاس بجھانے کے لیے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، لیکن وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں چلی جاتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی پانی. بس قرآن نے حق و باطل کی مثال دی، باطل یہ جھاگ ہے، ممکن اوپر بہت ہی اوپر چھایا ہوا نظر آئے، چونکہ جھاگ کا کام ہی ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی کو چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کبھی کبھی باطل اتنا چھا جائے کہ پانی اس کے اندر چلا جائے، لیکن یہ باطل تمہاری پیاس نہیں بجھائے گا، انسانیت کی پیاس اس سے نہیں بجھے گی. پیاس کس سے بجھے گی؟ وہ جو زمین کے اندر چلا گیا، لیکن زمین کے اندر جو چلا گیا ہے اس کو پانے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، وہ خود نہیں آئے گا منہ تک، زمین کھودنا پڑے گا، پانی نکالنا پڑے گا. حق تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی. اصل حق کا راستہ یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے آگے بڑھے، آسانی سے آگے نہیں، آسانی سے پائی ہوئی چیز آسانی سے چلی جاتی ہے جھاگ کی طریقے سے. ہاتھ میں انسان آگے جھاگ سمیٹ لے کے ہم نے بہت کچھ پا لیا، یہ سب بلبلے ٹوٹ جائیں گے، آبلے اس کے سارے ختم ہو جائیں گے. پانی تک جانے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے. اب یہ حق کو مل گیا، حق مل جائے پھر اس کے حمایت کی باری شروع ہوتی ہے. اب انسان کی زندگی کا معیار، پہلا معیار یہ کہ حق بولے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ہم سوچتے ہیں جب کبھی وقت آئے گا حق و باطل کی جنگ ہوگی تو ہم حق کے ساتھ ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں انسان کو پریکٹس کرنا، عملی کرنے کی ضرورت، مشق کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کے مسئلے میں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اگر حق ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہی حق بول رہا ہے، اپنے آپ کو تسلیم کر دے انسان، ہاں میں غلط تھا، تسلیم کر لے میں غلط تھا. اگر حق کی حمایت کرنے کی عادت کر لے انسان، تو جب بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے تو حقدار سامنے ابھر کے آ جاتا ہے. ایسے ہی نہیں، اگر کربلا میں کچھ ناصر نظر آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ مکے میں پیچھے رہ گئے ہیں, بار بار میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, اسی لیے یہ بہت بڑا معیار ہے عزیزو. اصل وہ بھی اپنے آپ کو حق ہی سمجھ رہے تھے, لیکن مشکل کہاں تھی؟ شناخت پہچان کی مشکل تھی. انہوں نے حق کی پریکٹس نہیں کی تھی, مشق نہیں کی تھی. حق کی اگر مشق نہیں ہو تو جیسا مسئلہ سامنے آتا ہے انسان حق کا ساتھ دینے سے باز آ جاتا ہے, نہیں آ پاتا, پیچھے رہ جاتا ہے. اور حق جب سمجھ لیتا ہے, حق انسان جب سمجھ لیتا ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا کہ چلو. فرق یہی ہے کربلا والوں میں اور دوسروں میں, فرق یہی ہے دوسروں سے کہنا پڑتا ہے کہ چلو چلو, اور وہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور کربلا والے سارے بہانوں کو توڑ کے آ جاتے ہیں, روکنا پڑتا ہے. دیکھیں پورے کربلا میں شروع سے لے کر آخر تک, شب عاشور تک امام حسین روک رہے ہیں. اگر اس راز کو انسان سمجھ لے, اگر حق کی پہچان ہو جائے, پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ آؤ آؤ آؤ, بلکہ وہ خود بڑھتا ہوا چلا آئے گا, پھر اسے روکنا پڑے گا. رسول اللہ کے لیے ہے نا عبادت, ہم سے کہنا پڑتا کہ چلو نمازیں پڑھو. ہم گھنٹے گھنٹے تقریر کرتے ہیں, آدمی کے اوپر تھوڑا سا اثر آتا ہے, وہ آ کے نماز پڑھتا ہے, پھر چار دن بعد پھر غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پہچانا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کو روکنا پڑ رہا, خدا کی آیت, آیت نازل ہوئی, یا رسول اللہ کتنی عبادتیں کر رہے ہیں آپ, ساری رات عبادتیں کر دیں, قم اللیل الا قلیلا, تھوڑا سا آپ کم کریں, تھوڑا سا آرام کر لیں. کربلا والوں کو روکنا پڑ رہا ہے, تم کہاں, تم چلے جاؤ, ایک بہانے سے, دو بہانے سے, تین بہانے سے. لیکن وہ ہیں کہ جو جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن جانا ہوتا تو پہلے ہی اپنے آپ کو روک سکتے تھے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ, تمہیں جنت, جنت کا مسئلہ ہے, جنت ہم تمہیں دیتے ہیں, جنت تمہارے لیے ہے, تم نے اپنے امام کی حمایت کی. شب عاشور تک باقی رہنا ہی معمولی نہیں ہے عزیزوں, توجہ فرمائیں, بعض کے وقت ان پہلوؤں کی طرف نہیں توجہ جاتی. شب عاشور تک باقی رہ جانا حسین ابن علی کے ساتھ یہ معمولی کام نہیں تھا, اس لیے کہ تین محرم سے جو لشکر آنا شروع ہوا ہے, اور کبھی 13,000 کا لشکر, کبھی 4,000 کا لشکر, کبھی 6,000 کا لشکر, اور روزانہ جب لشکر آ رہا ہے اور میدان کربلا میں گھوڑوں کو دوڑا رہا ہے, اور روزانہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جہاں پر کچھ لوگوں کا ٹھہرے رہ جانا یہ معمولی کام ہے, اسے انسان معمولی سمجھ رہا ہے, جہاں ہر ہر قدم پر موت آ رہی ہے. لہذا امام حسین السلام اب ان کو کہہ سکتے ہیں, ہاں ان کی ساری وفاداری کے اعلان سے پہلے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا کہ فجزاک اللہ خیرا, اللہ تمہیں خیر دے, تم سے بہتر میں نے اصحاب نہیں دیکھے, اب تم جاؤ چلے جاؤ, جنت تمہاری ہے. اگر تمہیں یہ فکر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امام کو چھوڑ کے چلے آئے, یہ بھی ہے مسئلہ نا, کہ لوگ کہیں گے امام کو چھوڑ کے چلے آئے تنہا, امام کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے, مقتل میں تنہا چھوڑ کے چلے آئے, فرزند رسول کو مقتل میں تنہا چھوڑ کے چلے آئے. تو لو یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاؤ, کہہ دینا کہ ہم حسین کے بچوں کی جان بچانے کے لیے آئے تھے. توجہ فرما رہے, بہانے بہانے خود امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں. توجہ کریں اس پہلو پر, چونکہ یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے. ہم ہر ہر قدم پہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا بہانہ ملے, ذرا سا بہانہ مل جائے کہ مجلس میں نہ جائیں, ذرا سا بہانہ کوئی مل جائے مسجد میں نہ جائیں, ذرا سا کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم فلاں نیک کام کرنے جا رہے ہیں, وہ جیب سے پیسہ نکل رہا ہے روک لیں, بہانہ چاہیے ہوتا ہے, بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی ایسی ہے, لیکن کربلا والوں کی زندگی یہ نہیں تھی. بہانے مل رہے تھے, خود امام بہانے دے رہے تھے, لیکن وہ جو کوفے سے بہانوں کو توڑتا ہوا آیا ہے, حبیب نے مظاہر کے پاس کتنے بہانے موجود تھے. کوفے سے نکلنا آسان کام تھا, کوفے کی سرحدوں پہ پکڑا جانا یعنی سروتن میں جدائی, کوفے سے نکل جانا یعنی ممکن ہے گھر کو اجاڑ دیا جائے, کوفے سے نکل جانا، لشکر حسین میں جانا، یعنی ممکن ہے بچوں کو مارا جائے، ممکن ہے گھر اجڑ جائے، سب کچھ تباہ کر دیا جائے، یہ سارے بہانے نہیں تھے. یہ سارے بہانے توڑتے ہوئے جو مقتل میں آ گیا ہے حبیب نے مظاہر کا ذکر، یعنی بہانوں کو توڑنے والا. آج بھی انسان بہانے توڑنے والا بنے راہ خدا میں آ کر، دیکھیں آج بھی حسین ابن علی اسے خط لکھ رہے ہیں، چونکہ یہ تو سلسلہ جاری ہے. عمل امام کبھی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہے. آج بھی کوئی حر بننا چاہے، آج بھی حسین اسے اپنا گلے لگا رہے ہیں. آج بھی کوئی حبیب بننا چاہے کسی حد تک، آج بھی حسین ابن علی اسے خط لکھ کے بلا رہے ہیں، آؤ حل من ناصرین ینصرنا. کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حسین کو اپنی جان تو نہیں عزیز ہے، لیکن آؤ حسینیت کے میدان میں تم بھی اپنے آپ کو شریک کر سکتے، چونکہ نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا، منصرت کا یہ سلسلہ جاری رہے. لہذا فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ. اگر تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ کیسے جائیں، نظروں کے سامنے سے کیسے جائیں، تو یہی کہا کل میں نے آپ کی خدمت، رات کی تاریکی میں اٹھ کے چلے جاؤ، چراغ گل کر کے چلے جاؤ. لیکن یہ جو سارے بہانوں کو توڑ کے اسی طریقے سے ٹکے بیٹھے ہوئے، مولا ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تو اس لیے نہیں. قبح اللہ العیش بعدک، مولا آپ کے پاس زندگی پر لعنت ہو. یہ کب یہ ہوگا؟ یہ اس وقت جب امام کی معرفت کے ساتھ انسان مقتل میں آیا ہے، ساتھ معرفت کے ساتھ خود اپنے قدموں سے چل کے. قرآن کی آیت ہے اور وہی جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، آخری جملہ یہ مصائب کا یہی ہو. قرآن کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، تمہارے گھروں میں بیٹھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے کہ جن کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا ہے، تو اپنے قدموں سے چل کے مقتل تک آتے ہیں. جب ابن زیاد ملعون نے جناب زینب کا دل دکھانا چاہا کوفے کے دربار میں، عزیز کوفہ ہے یہ، کوفے میں داخل ہونا ہی جناب زینب کے لیے بڑا سخت تھا، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے جب بی بی اس دربار اس کوفے میں آئی تھی، 20-22 سال پہلے، تو اس طرح نہیں آئی تھی، بڑے اہتمام کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوئی تھی. کوفے میں داخل ہونا ہی کیا زینب کے دل کے ٹوٹنے کے لیے کم تھا، لیکن جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی، یزید نے اور ابن زیاد نے اور دل دکھانا چاہا، تکلیف پہنچانی چاہیے، اذیت دینی چاہیے، کیا ہوا تمہارے ساتھ، خدا نے کیا کیا. لیکن یہ بھی علی کی بیٹی ہے، یہ بھی زہرا کی لاڈلی ہے. فرمایا کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا، زینب ہے جب کربلا سے چلی تھی، مقتل میں پہنچی تھی، اپنے بھائی کی لاش پہ سب سے پہلے جو عمل انجام دیا تھا، گھٹنوں کو ٹیکا، اپنے بھائی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آواز دی، ربنا تقبل منا ھذا القربان. زینب ہے. اور بعض روایتوں میں کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے پروردگار میری مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. کیا بول رہی ہے کس مقام پر اس وقت یہ بی بی ہے جو سامنے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھ رہی ہے؟ ماتم بعد میں کریں گی، گریا بعد میں کریں گی، مرثیہ بعد میں پڑھیں گی، پہلے یہ کہ پروردگارہ میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میرے پروردگارہ ایک اون محمد تھے جو میں نے آپ کی راہ تیری راہ میں دے دیے، اگر میرے پاس ہزاروں اون محمد ہوتے تو تیری راہ میں قربان کرتے. اے میرے اللہ، ایک علی اکبر تھا جو تیری راہ میں میں نے پیش کیا، اگر ہزاروں علی اکبر ہوتے تو بھی تیری راہ میں پیش کر دی. اے میرے خدا، میرے پاس صرف ایک حسین تھا جو تیری راہ میں پیش کر دیا، اگر میرے پاس اس طرح اور بھی حسین ہوتے تو تیری راہ میں پیش کر دی. ھذا القلیل کا مطلب یہ ہے. اس بیوی کو یزید ابن زیاد دل دکھانا چاہ رہا ہے، وہ کامیاب ہو پائے گا؟ اس نے کہا خدا نے تمہارے ساتھ کیا دیکھا تم نے کربلا میں؟ کہا ما رایتہ الا جمیلا. زینب بول رہی ہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، ما رایتہ الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا. کربلا کا ہر منظر زینب کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب اس کی رپورٹ دینی، اس کو بیان کرنا ہوا تو اس کا جملہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی منظر ہماری نظروں کے سامنے سب حسین ہے، ہاں خون بہا ہے، ہاں میرا 18 سال کا بھتیجا مجھ سے جدا ہوا ہے، دل رو رہا ہے، لیکن اس کا حسن کہیں سے کم نہیں ہوگا، جمال وہاں ہے۔ میں نے کربلا کا سارا منظر حسین ہے، میں نے اپنے بھائی کی ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی ہے کربلا میں، لیکن زینب کی نظر میں وہ منظر بھی حسین نظر آ رہا ہے۔ ابن زیاد کا دل دکھ گیا، بے چین ہو گیا، وہ تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ خود اس کے اوپر وار ہو گیا، خود اس کے اوپر وار ہوا، کہا کہ دیکھا پھر کیا ہوا، تمہارا گھر لٹ گیا، اجڑ گیا۔ کہا پھر یہی آیت پڑھی، اسی آیت سے استفادہ کیا کہ تو کیا کرے گا، اگر تو نے اب میرے گھر کو اجاڑ دیا، تو نے میری کھیتی کو اجاڑ دیا، تو نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، تو اس پہ خوش ہو رہا ہے تو خوش ہو لے، آخر قیامت کے دن تیرا اور ان کا ایک مرتبہ سامنا ہوگا، لیکن تو جان لے کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جن کے اوپر خدا نے موت اور شہادت کو لکھا تھا، تو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک آئے تھے۔ ہاں بی بی نے ابن زیاد کو تو خاموش کر دیا، لیکن اسی کوفے کے بازار میں جب بھی زینب کی نظر بھائی کے سر کی طرف پڑتی ہے تو زینب بے چین ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس عالم میں حسین کو دیکھیں گے۔ عزیزو بعض وقت آپ کے ہر ایک کے سامنے ممکن ہے یہ تجربہ ہوا، بعض حادثاتی موت جب ہوتی انسان کو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کبھی جوان کی کسی موت ہو گئی، کبھی بیگ کسی کی موت ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان کو یقین کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زینب نے ابھی 2 دن پہلے کربلا میں کیا کیا دیکھا ہے، زینب جب دیکھتی ہے اپنے بھائی کے سر کو، جب علی اکبر کے سر کو نوک نیزے میں بلند دیکھتی ہے، زینب کو کیسے یقین آئے، ارے 55 سال جس بھائی کی ہمیشہ زیارت کی، اس بی بی نے نہیں سوچا تھا کہ کوفے میں اس عالم میں بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ لہذا ایک مرتبہ جیسے ہی بھائی کا سر نظروں کے سامنے آئے، آواز دیا ہے میرے ہلال، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تو اتنی جلدی غروب کر جائے گا، یہ کہہ کے سر کو جو مارا تو سر سے بھی خون جاری ہوا۔ عجب نہیں سید سجاد نے آواز، اے پھوپھی زینب صبر کرے،